الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على النبي الامي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عزیزان ایمانی مسلسل ان مجالس کا قیام اور آپ لوگوں کی شرکت یہ بتا رہی ہے کہ جیسے جیسے ایام اور یہ راتیں گزرتی جا رہی ہیں دلوں میں ولولہ اور جوش بڑھتا جا رہا ہے. خدا ہمارے جوش و جذبے کو سلامت رکھے اور ہمارے اس نیک توفیقات میں اضافہ کرے اور تمام عزاداران اہل بیت علیہم السلام کو جہاں کہیں بھی ہو حفظ و امان میں رکھے. یقیناً دعائیں بہت ضروری امر ہوتی ہیں, بالخصوص آج کل کے جو حالات گزر رہے ہیں, جن حالات سے یہ قوم دوچار ہو رہی ہے. آپ لوگوں کی توجہات اور آپ لوگوں کی دعائیں زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. ملینز کا مجمع عراق میں اس وقت جمع ہو رہا ہے اور عظیم اجتماعات جو وہاں ہو رہے ہیں بارگاہ حسینی میں, ہزاروں لوگ پاپیادہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں کہ کہاں کب کیسے بم پھٹے گا. ابھی اطلاعات کے مطابق کافی بم جو رکھے گئے تھے عراقی انٹیلیجنس نے کشف کیا ہے اور الحمدللہ ناکارآمد کیا ہے. خدا سے یہی دعا ہے کہ یہ عاشورہ عزاداران امام مظلوم کی حفاظت کی عاشورہ ہو اور یہ پیغام ان تک پہنچے جن کے دل پاک ہیں اور ابھی تک بارگاہ حسینی سے آشنا نہیں ہیں, اور انشاءاللہ ان خصم خوردہ دشمنوں کو جو ہر حال میں عزاداران امام مظلوم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں خدا اس دنیا سے انہیں اٹھا لے. میں نے عرض کیا تھا کہ اصلی مقصد ان مجالس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور اپنے معاشرے کو حسینی مشن سے قریب لے جائیں اور کوشش کریں کہ ہمارا آج کا دن ہمیشہ کل کے دن سے بہتر ہو. جیسا کہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا آج کا دن کل کے دن کے برابر ہو تو تم گھاٹے میں ہو, نقصان میں ہو, کبھی برابر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ترقی کی منزلوں کو طے کرنا چاہیے. اصولاً انسان جب کسی سے محبت کر لیتا ہے، جب کسی سے دوستی کر لیتا ہے، جب کسی سے لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، چاہتا ہے کہ ویسے ہی زندگی گزارے جیسے اس کا محبوب زندگی گزارتا ہے. سنخیت پائی جانی چاہیے دوستی میں، محبت میں. فلاسفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دوستی کے سلسلے میں لوگوں کے تین قسم ہوتے ہیں. بعض ایسے ہیں جن کے سب دوست ہیں، کوئی دشمن نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سب دوست ہیں، کوئی دشمن نہیں. چونکہ دنیا میں اچھوں اور بروں کا بول بالا ہے، یعنی اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ایسا کوئی معاشرہ ہمیں نہیں ملتا جہاں سب کے سب اچھے ہوں. انبیاء کے زمانے میں ایسا معاشرہ نہیں ملا، ائمہ کے زمانے میں ایسا معاشرہ نہیں ملا. اب تو ماشاءاللہ دنیا برائیوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. وہ تمام تر سر و سامان جو انسان کو برائی کرنے کے لیے، بری لائن میں جانے کے لیے فراہم ہونا چاہیے تھا، گھر کے اندر فراہم ہو رہا ہے، باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں، ہوم ڈیلیوری. تمام گناہوں کے مظاہر گھر کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک کلک میں آپ بدترین انسان بن سکتے ہیں. اس ماحول میں ایک ایسا معاشرے کی ہم تلاش کریں جہاں سب کے سب اچھے ہوں، یہ بعید از عقل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سب دوست ہیں، سب دوست اچھے برے سب ان کے دوست ہیں. تو فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کوالٹی میں ہمیں شک کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس کے دوست اچھے بھی ہوں برے بھی ہوں وہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے. جمع ضد محال ہے، ضد کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات بھی ہو ایٹ اے ٹائم ایک جگہ، رات بھی ہو دن بھی ہو. یعنی ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بیک وقت اچھوں کی بھی دوست ہوں بروں کی بھی دوست ہوں. مطلب ہے کہ ہم کیئر لیس ہیں، کون ہم سے دوستی کر رہا ہے کون دشمنی کر رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سب دوست ہیں اچھے بھی برے بھی، تو ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کب بروں کے ساتھ جاتے ہیں کب اچھوں کے ساتھ جاتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. ان پر بھروسہ کر کے کوئی پلان انسان نہیں بنا سکتا. تو ایک گروہ ہٹ گیا. دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سب دشمن ہیں، کوئی ان کا دوست نہیں ہے اس دنیا میں، ہمیشہ ہر ایک سے گلہ شکوا، فلاں آدمی برا ہے فلاں آدمی برا ہے، کوئی میرا دوست نہیں ہوتا، کوئی میرا ساتھی نہیں ہوتا، کوئی میرا ہمدرد نہیں ہوتا. ان پر بھی شک کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر معاشرے میں کچھ تو لوگ اچھے ہوتے ہیں، ورنہ اگر سب کے سب خراب ہو جائیں تو عذاب الہی حتمی ہے. اگر قوم پوری گناہگار ہو جائے تو عذاب الہی حتمی ہے، ہو کے رہے گا عذاب. تو اگر کوئی عذاب ٹل رہا ہے، عذاب نہیں ہو رہا ہے، تو مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو پاک ہیں جو اچھے ہیں. یقیناً ہمیں دعا کرنا چاہیے ان ہستیوں کے وجود کے طولانی عمر کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ہماری ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی دعاؤں سے معاشرہ سالم رہتا ہے. روایتوں میں ہے کہ اگر کسی گھر میں ایک بزرگ کا وجود ایک نبی کے وجود کے برابر ہے. ایسا زمانہ نہ آئے کہ ویسٹرن ماڈرنائزیشن کی طرف ہم آگے بڑھیں اور کہیں ہمارے باپ دادا کو، ہمارے جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کو ایک ایسی جگہ رکھ دیں، ان پیسہ پے کر دیں گے، وہاں آرام سے رہائش گاہ میں ان کو رکھا دیا جائے. ایک بزرگ کا وجود خاندان میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا وجود گھر میں ایک نبی جیسا ہوتا ہے, ان کی برکتیں ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی چیزیں جو میٹریلسٹک ہیں اس کے پیچھے ایک اسپرچل طاقت حاکم ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کا وجود, صرف ان کا رہنا گھر میں ایک برکت کے باعث بنتا ہے, بے انتہا برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں. تو اگر عذاب ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ اچھے ہیں. اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے سب دشمن ہیں, کوئی دوست نہیں ہے, تو معلوم ہوا کہ اس شخص پر بھی ہم اعتماد نہیں کر سکتے, وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہو سکتا. تو دو گروہ ہٹ گئے جن پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. تیسرا گروہ یہ ہے کہ جن کے کچھ لوگ دوست ہیں اور کچھ دشمن ہیں. یہ عموماً انسانوں میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی کے کچھ دوست ہوتے ہیں, کچھ دشمن ہوتے ہیں. اگر دوست اچھے ہوں تو اچھے دوست سے اس کی اچھائی کا پتہ چلتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کبوتر با کبوتر باز با باز, کنند ہم جنس با ہم جنس پرواز. ہما جو اونچائی پر اڑتا ہے وہ پرندہ اپنے ہم سنخ پرندوں کے ساتھ اڑتا ہے, کبھی کبوتر کے ساتھ نہیں اڑتا, تو کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے. تو سنخیت ضروری ہے. تو اگر ہم نے کسی کے دوستوں کو دیکھا کہ وہ اچھے ہیں, نیک ہیں, تو معلوم ہوا کہ وہ شخص بھی بہت اچھا ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی جن کے دوست برے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی برا ہے. اس لیے دوستی سنخیت بروں سے بروں کی ہوتی ہے, اچھوں سے اچھوں کی ہوتی ہے. کبھی برا اچھوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتا, کبھی کبھی کھڑے ہوئے پانچ منٹ بات کر لیتی اور بات ہے, لیکن دوستی قائم نہیں ہوتی. اچھوں کی بروں سے, بروں کی اچھوں سے دوستی کبھی قائم نہیں ہوتی. اب یہ دیکھنا ہوگا, پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الانسان علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر چلا جاتا ہے. دوستی کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے, اتنا اس کے اندر اثر ہوتا ہے انسان کے اندر, کہ جو دین دوست کا ہوتا ہے وہ دین اختیار کر لیتا ہے انسان. وہی سلوک, وہی رفتار, وہی گفتار, دوستی میں بہت کچھ مشترکات پائے جاتے ہیں. تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے کس کو ہم دوست بنا رہے ہیں, کس سے ہم دوستی کر رہے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں, ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دوستی ہم کس سے کرنا چاہتے ہیں, کس سے ہم دوستی کر رہے ہیں, کس سے اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہو رہا ہے. دوستی کا انفلوئنس اگر برا دوست ہو تو زہر کی طرح پھیلتا ہے, معلوم نہیں ہوتا ایک دن دو دن میں نہیں, ایک عرصہ گزر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اتنی برائیاں ہمارے اندر آ گئی کہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے. کسی معاشرے کا اچھا ہونا یا برا ہونا اس پر نہیں ہے کہ کسی معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم, کسی معاشرے میں کسی معاشرے کا اچھا ہونا یا برا ہونا یا غیر اسلامی ہونا اس بات پر نہیں ہے کہ وہ کسی معاشرے میں اگر گناہ ہو تو کہیں کہ وہ غیر اسلامی معاشرہ ہے. نہیں, اگر کسی معاشرے میں قبح گناہ اٹھ جائے, گناہ کی قباحت اٹھ جائے, یعنی گناہ کرنے والا جری بن جائے, تو وہ غیر اسلامی معاشرہ ہے, وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلاتا. مثال کے طور پر انبیاء کے زمانے میں, ائمہ معصومین کے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے, چوری کرتے تھے, قتل کرتے تھے, زنا کرتے تھے, تو اس پر حد جاری ہوتی تھی, سزا ملتی تھی انہیں. تو انبیاء اور ائمہ کے زمانے میں بھی لوگ گناہ کرتے تھے, یہ بات تو ثابت ہوگی, ورنہ حد جاری کرنے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے. تو گناہ تھا لیکن وہ اسلامی معاشرہ تھا, یعنی گناہ کرنے والوں کی اتنی جرت نہ تھی کہ اپنے گناہ کو علنی طور پر کرے. گناہ کرنے کے بعد خجالت زدہ ہوتا تھا. تاریخ میں یہ صفحات بھی, ان صفحات کو ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ابو لبابہ ایک پیغمبر اسلام کے صحابی گزرے ہیں, بہت بڑے صحابی, ان سے ایک گناہ سرزد ہوا, اور فوراً متوجہ ہوئے, آئے مسجد النبی میں, اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ میں بخشا نہ گیا ہوں میں اس ستون سے اپنے آپ کو نہیں چھڑاؤں, یقین ہو جائے کہ میں بخشا گیا ہوں. تو پیغمبر کے پاس یہ خبر پہنچی, پیغمبر نے کہا اسے کہہ دو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. لبابہ نے کہا نہیں, جب تک پیغمبر اسلام خود بنفس نفیس آ کر مجھے یہ نہیں بتاتے کہ تم بخشے گئے میں یہاں سے حرکت نہیں کروں گا. دیکھیے صدر اسلام میں کیا کیفیت تھی, گناہ ہوتے تھے, گناہ کے بعد انسان متوجہ جب ہوتا تھا تو بدل جاتا تھا, منقلب ہو جاتا تھا. تو خود روایتوں میں کہ خود پیغمبر آئے اور اس کے توبہ کی بشارت دی, قبولیت توبہ کی بشارت دی اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کھولا. آج بھی وہ ستون جو حاجی جاتے ہیں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں, اس ستون کو ستون توبہ کہا جاتا ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں, دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ستون توبہ. تو گناہ کا ہونا غیر اسلامی معاشرے کی دلیل نہیں ہے. اگر گناہ ہو اور گناہگار جری بن جائے اور اپنے گناہ کو دوستوں کے ساتھ مزے لے لے کے کہتا رہے, یہ غیر اسلامی معاشرہ ہے. گناہگار اگر آزاد گھومتا پھرتا رہے, اپنا گناہ کو اعلان کر دے, علل اعلان گناہ کرے اور کوئی قباحت نہ ہو, لوگ اسے برا نہ کہیں, تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلاتا. تو اگر اسی طرح گناہ عام ہوتا جائے گا تو اللہ کا عذاب حتمی ہے. اگر عذاب نہیں ہو رہا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی بزرگ کی دعا ہے, کوئی نہ کوئی ایسے ہستیاں ہیں جو دعا کر رہے ہیں, ان کے اعمال سے, ان کے کردار سے خدا عذاب کو روکے رکھا ہے. اور ہر, میرے پاس تفصیلی وقت نہیں ہے کسی منزل تک لے جانا ہے آپ کو, کہ ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نیکی کا ایک اثر ہوتا ہے, اور جو اثر ہم, جو نیکی کا بیان کیا گیا, جب تک ہم نہیں لیتے معلوم نہیں ہوا کہ ہماری وہ نیکی قبول ہوئی ہے نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے. بعض روایتوں میں لکھا گیا کہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے طاعون کا مرض آتا ہے, ایک خاص بیماری آتی ہے, لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ اگر نئی نئی بیماریاں جو آ رہی ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے. جناب موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے زمانے میں حکم رب ہوا کہ موسیٰ سب سے کہہ دو کہ عذاب نازل ہونا ہی چاہتا ہے, اس لیے کہ گناہ زیادہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو موسیٰ نے دعا کی, پروردگارا اس کے بدلے میں ہم کیا کریں؟ تو آواز آئی, موسیٰ سب کو لے جاؤ صحرا, گاؤں کے باہر لے جاؤ صحرا, تین دن تک روزہ رکھو, بچوں تو ماؤں سے جدا کر دو, حالت گریہ اور تضرع پیدا ہو اور دعا کریں, بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ شاید عذاب ٹل جائے. جناب موسیٰ سب کو باہر لے گئے اور دعا کی, آواز قدرت آئی, اے موسیٰ سب نے دل سے دعا مانگ لی لیکن ایک گناہگار ہے ابھی بھی تمہارے درمیان جس کے وجود سے عذاب ٹل نہیں سکتا, اس سے کہو کہ اٹھ کے باہر چلا جائے, محفل سے نکل جائے, اگر وہ محفل سے نکل جائے گا تو عذاب ٹل جائے. اب جناب موسیٰ نے اعلان کیا, کون ہے وہ شخص جو خود جانتا ہے کہ گناہگار ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے, تو وہ اٹھ جائے اور اس بزم سے نکل جائے تاکہ قوم عذاب سے بچ جائے. اب جب اس شخص نے سنا, چونکہ ہر آدمی اپنی حالت پہ باخبر ہے, وہ شخص سنا کہ بھائی یہ مجھ سے خطاب ہو رہا ہے, اس نے کہا اے خدا میں گناہگار صحیح, بہت میں نے گناہ کیے ہیں, لیکن اگر میں یہاں اس محفل میں اٹھوں گا تو میری آبرو کا کیا ہوگا, کتنی ذلت ہوگی, اے خدا مجھے ذلت سے بچا دے, پھر میں گناہ نہیں کروں گا. جیسے اس کا دل ٹوٹا آواز رب بارگاہ رب العزت تک پہنچی, آواز ہے اے موسیٰ اب وہ عذاب ٹل گیا. کتنا رحم الراحمین ہے پروردگار, کہا ذرا سا دل سے توجہ کرو عذاب ٹل جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ سب کے سب برے نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ اچھے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی انسان سب سے دشمنی کرے تو معلوم ہوا کہ اس شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دوست اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دوست برے ہوتے ہیں. اور فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی شخصیت عظیم ہوتی ہے اس کے دوست بھی بہت عظیم ہوتے ہیں اور دشمن بھی شدید ہوتے ہیں. آ رہا اپنے منزل پر, جتنی شخصیت بڑی ہوتی ہے اس کے دوست بھی شدید ہوتے ہیں اور دشمن بھی بڑے غضبناک ہوتے ہیں. اگر کسی کو دیکھا کہ معمولی دشمن ہے معمولی دوست ہے تو اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. بڑے لوگوں کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں, ان کے دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں. جتنی شخصیت بڑی ہوتی جاتی ہے اونچی ہوتی جاتی ہے مرتبے میں, ان کے دوست اتنے گہرے ہو جاتے ہیں, اتنا رشتہ ان کا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ جان پر بھی تل جاتے ہیں. میسن سے مولا نے کہا کہ اے میسن تمہیں ہماری محبت میں اس درخت میں سولی پلٹ کا دیا جائے گا. تو میسن نے کہا مولا اگر آپ کی محبت میں ہے تو مجھے اس درخت سے بھی محبت ہے. روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب ابوذر غفاری جنگ موتا میں جا رہے تھے تو قحط تھا, یہ جنگ بڑی کٹھن جنگ تھی مسلمانوں کے لیے, آزوخہ بہت کم تھا, پانی ختم ہو چکا تھا. ایک ایک کٹ کے اپنا راستہ واپس جا رہا تھا, اپنے آپ کو پیغمبر کے لشکر سے جدا کر رہا تھا. جب بھی خبر ملتی پیغمبر کو کہ فلاں نے راستہ چھوڑ دیا ہمارا ساتھ چھوڑ دیا, تو پیغمبر کہتے اگر اس میں خیر ہے تو وہ ضرور واپس آئے گا, اگر خیر نہیں ہے تو بہتر کہ چلا گیا. پھر ایک خبر ملی کہ یا رسول اللہ فلاں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہمارا ساتھ چھوڑ دیا, تو آواز آئی پیغمبر نے کہا کہ اگر اس میں خیر ہے تو ضرور واپس آئے گا ہم سے ملے گا, اگر خیر نہیں ہے تو بہتر کہ چلا گیا. ایک مرتبہ عجیب خبر آئی کہ ابوذر غفاری نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا, پیغمبر نے یہی جواب دیا اگر اس میں خیر ہے تو ضرور واپس آئے گا, اگر خیر نہیں ہے تو بہتر کہ چلا گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے گرتا پڑتا آ رہا ہے, قریب سے دیکھا کہ ابوذر غفاری ہیں جو مشق میں تھوڑا بہت پانی لے کر آ رہے ہیں, اور آتے ہی گر گئے غش کھا کے گر گئے. پیغمبر نے کہا اس کو دیکھو کیا خبر ہے پانی پلاؤ. تو اصحاب آگے بڑھے پانی پلانے کے لیے, کہا میرے پاس پانی موجود ہے. ابوذر نے کہا میرے پاس پانی موجود ہے. کہا پھر کیوں نہیں پیا؟ کہا مجھے شک تھا کہ میرا آقا رسول اللہ نے پانی پیا ہے کہ نہیں. عزیزو تاریخ کے کڑیوں سے کڑیوں کو ملائیے, فکر سے فکر کو ملائیے, کردار سے کردار کو ملائیے. چونکہ مجھے شک تھا کہ میرے آقا رسول اللہ نے پانی پیا کہ نہیں, لہذا مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میرا آقا پیاسا ہو اور میں پانی پی لوں. جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوذر کے حق میں دعا فرمائی اور یہ سلسلہ گزر گیا. جیسے جیسے شخصیت بلند ہوتی جاتی ہے دوست اتنے قریب ہوتے ہیں, اتنے شدید دوستی ہوتی ہے. پیغمبر کی شخصیت, روایتوں میں ملتا ہے کہ شمس تبریزی, تاریخ میں ابھی آپ پڑھتے ہیں, شمس تبریزی جو بہت بڑا شاعر تھا اور ولی تھا, کہتے ہیں کرامات تھے اس کے, اس کا ایک پیارا شاگرد تھا, ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا, بہت ہی محبت کرتا تھا شمس تبریزی سے. اور ایک مرتبہ اس نے کہا کہ تمہارے کرامات اتنے زیادہ ہیں، اتنا علم تمہارے پاس ہے، اگر تم اپنی رسالت کا اعلان کر دو تو لوگ مان لیں گے، اگر تم اپنی رسالت کا اعلان کر دو تو لوگ مان جائیں گے۔ چونکہ حکیم لوگ وقت پر نہیں بولتے، حکیم لوگ بر وقت فوراً جب موقع ہو نہ ہو نہیں بولتے، وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بھی ضرورت ہو اسی وقت بولتے ہیں۔ خاموش ہو گئے، سردی کا زمانہ آیا، شمس تبریزی سو رہے ہیں، ابھی نماز صبح سے پہلے بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے شاگرد کو بلایا کہ آؤ، پیاس شدت سے لگ رہی ہے، جاؤ تھوڑا پانی کا انتظام کرو۔ سردی کا زمانہ، شاگرد نے کہا تھوڑی دیر اور سو جائیے، تھوڑی دیر اور سو جائیے، صبح ہو جائے گی، پانی کا انتظام ہو جائے گا، ذرا سا صبر کر لیجئے۔ شمس تبریزی خاموش ہو گئے، ذرا سی دیر گزری کہ مؤذن نے اذان دی، اذان کی آواز آئی، شمس تبریزی نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا دیکھا تم نے، تم میرے شاگرد ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، میں نے تم سے پانی مانگا اور تم اس کو اجابت کرنے سے کترا گئے، میں رسالت کا اعلان کروں تو لوگ کیسے مانیں گے؟ دیکھو رسول اللہ کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر گئے، اس مؤذن کو رسول نے نہیں کہا جاؤ اذان دو، دیکھو خود سے آتا ہے اور اذان دیتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، کہ محبت پا برجا، اس لیے کہ شخصیت عظیم ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں میرے چاہنے والے کی ناک کاٹ دوں میری دشمنی نہیں کرے گا، میں میرے دشمنوں کو پورا خزانہ دے دوں، دنیا کے خزانے دے دوں، کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ محبت دل سے کی جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، محبت سنخیت چاہتی ہے۔ جب محبت کر لی ہے، اگر آقا ہمیں سزا بھی دے، ما رأیت الا جمیلا انچہ از دوست می رسد نیکوس، ہر چیز دوست می رسد نیکوس، جو بھی اپنے محبوب سے ہمیں ہم تک پہنچتا ہے، سزا ہو یا جزا، اس سے محبت ہو جائے، اس لیے کہ محبوب سے محبت ہے، شخصیت سے محبت ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو لایا گیا کہ حد جاری کریں، مولا کائنات نے اس کی انگلیوں کو کاٹا، اس لیے کہ مولا کائنات عدالت الہی کو اجرا کرنے میں کسی کی مراعات نہیں کرتے تھے، کوئی رعایت نہیں برتتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے مولا کے سلسلے میں بتایا انہ لخشن فی ذات اللہ یا لخشن فی ذات اللہ، یعنی علی کے متعلق گفتگو مت کرو، اللہ کے احکام کے اجرا میں اتنا شدید ہے، اپنے بھائی کی بھی رعایت نہیں کرتا، کسی کو نہیں دیکھتا، شدید عدالت، اللہ کے احکام کا چاہنے والا تھا، اس پر حد جاری کرنی تھی، واجب ہو گیا تھا، امام نے انگلیوں کو کاٹ دیا، باہر آیا، انگلیوں کو پڑھتے ہوئے قصیدہ پڑھ رہا ہے، انگلیوں کو ہاتھوں میں لیے قصیدہ پڑھ رہا ہے، میں اس بارگاہ سے آ رہا ہوں جو عدالت الہی کو اجرا کرنے میں یکتا ہے، اس زمانے میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، میں اللہ کی حد کو اللہ کے ولی نے مجھ پر جاری کی ہے، لہذا میں مفتخر ہوں۔ ہے کوئی ایسا انسان؟ انگلیاں کٹی ہوئی، ابھی تازہ تازہ خون جا رہا ہے اور قصیدہ پڑھتے ہوئے آگے پڑھ رہا ہے۔ مولا کے ایک صحابی نے دیکھا، بہت ترس آیا، آئے مولا کی خدمت میں، مولا دیکھا تم نے حد جاری کیا، وہ شخص تمہاری تمجید کر رہا ہے، تمہاری تعریف کر رہا ہے، تمہاری مدح کر رہا ہے، اس کو میں لے کر آیا ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کچھ تو کیجیے اس کا۔ مولا نے کہا بلاؤ، اس کو واپس بلایا گیا، مولا نے کہا انگلیاں دے دو، انگلیاں لی، لگائی اور مولا نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور پھونکا، اور انگلیاں جیسے تھی ویسے ہو گئی۔ انگلیاں جیسے تھی ویسے ہو گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھ ہی لیا کہ مولا اگر اس کو جوڑنا تھا تو پھر کاٹا کیوں گیا، جواب میں مولا نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ تم ہو جو سمجھنے سے قاصر ہو، ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، یہ علی ہے حکمتوں کو دیکھ کر احکام کی اجرا کرتا ہے، میں نے اس کی انگلیاں کاٹی اللہ کے حدود کے اجرا میں، انگلیوں کو جوڑا میری محبت کا تقاضا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں، حد جاری کرنا اللہ کے حکم کی پابندی ہے، علی اس میں کمپرومائز کبھی نہیں کرتا، دوست ہو یا دشمن، بھائی ہو یا غیر، اس میں کوئی مراعات نہیں۔ جہاں پر محبت کا تقاضا ہے، علی کی محبت، علی کی عطا، اس کی اور تقاضے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر اگر نگاہ ڈالیں تو ہمیں واضح خطوط ملتے ہیں، واضح طور پر پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ پرنسپلز کے حامل ہیں، کبھی قانون کی شکنی نہیں ہوگی، اور اس کے برعکس بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خوش ہو جائیں اور کہیں کہ دوستی میں جو چاہے کر لیں، مولا پھر ہم پر کرم کریں گے۔ یقیناً محبت کا تقاضا ہے کہ مولا ہم پر کہاں کہاں کام آئیں گے، آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، پورا اعتماد ہونا چاہیے اپنے ائمہ پر۔ ایک شخص کو لایا گیا مولا کی خدمت میں اور مولا نے کہا اس کو 20 کوڑے لگاؤ، مولا کبھی مراد نہیں کرتے تھے، اس نے کہا مولا میں تمہارا چاہنے والا ہوں، مولا نے کہا اس کو 40 لگاؤ۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیوں، کہا ایک تو یہ کہ اس نے جرم کیا اور سزا کا مستحق ٹھہرا، اور دوسرے کہ اس جرم کو ہم سے نسبت دے رہا ہے، ہم سے نسبت دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں تو جامع الازداد صفات کا حامل مولا، جامع الازداد صفات کا حامل۔ کیا مانے؟ اگر کسی انسان کو شجاع پاؤ گے تو پھر وہ اس کا نرم دل ہونا مشکل ہے، اگر کوئی انسان بزدل ہو اس کا نڈر ہونا مشکل ہے، اگر کوئی انسان سخی ہو کنجوسی اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، اگر کوئی انسان کنجوس ہو سخاوت اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب یہ مولا کائنات جامع الازداد، دونوں صفتیں الگ الگ جہت سے مولا میں پائی جاتی ہیں۔ کبھی مولا کو دیکھا گیا کہ اپنے بھائی عقیل یہ شکایت کر رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ بیت المال سے مل رہا ہے کافی نہیں ہے، میری اولاد بہت ہے، مولا نے انگار کا شعلہ عقیل کے سامنے کیا، جب حرارت محسوس ہوئی تو عقیل نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، مولا نے جواب میں کہا عقیل تم دنیا کے چھوٹے سے شعلے سے ڈر کے چلا رہے ہو، چاہتے ہو کہ علی کو جہنم میں جھونک دو، خبردار علی سے بھیجا توقع نہ رکھنا، علی عدالت کا مظہر ہے، علی اجراء حدود کا مظہر ہے، بھیجا توقع یہاں صحیح نہیں ہے۔ اس کے ویسے ہی علی جو اتنا شدید ہے عدالت کے اجرا میں، ایک سائل آتا ہے نان جوی کا، جو کی روٹی کا سائل، کہا قمبر کیا ہے ہمارے پاس، کہا نان جوی کا سائل ہے، نان جو کہاں ہے، کہا اونٹ کے اوپر ہے، اونٹ کہاں ہے، کہا اونٹ قطار میں ہے، کہا اس کو دے دو۔ قمبر فوراً اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کی سخاوت جوش میں ہے، اس اونٹوں کی قطار کے ساتھ مجھے بھی نہ بخش دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، سخاوت میں یک کتاز میدان۔
اور اجرائے عدالت کا معاملہ ہو
تو لوگ سمجھیں گے کہ علی جیسا سخت گیر کوئی نہیں.
وہ علی جو جنگ خیبر و خندق و بدر و حنین میں ایسے ایسے شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی, وہی علی جب مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کے باغات میں جاتا ہے رات کو بل بلا کے روتا ہے.
معلوم ہی نہیں ہوتا یہ دن کا بادشاہ رات کو کیوں اتنا بل بلا رہا ہے. وہ شجاعت ہے تو اللہ کے لیے, اللہ کی اجرائے حدود کے لیے, اللہ کے احکام کو اجرا کرنے کے لیے. یہاں رو رہا تو اللہ کے خوف سے رو رہا ہے. جامع الازداد صفات کا حامل مولا,
مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی, ولادت ہوئی مولا کی اور تین دن کے بعد لوگ آئے اور مولا کو جانچنا چاہا ان کے بقول کہ دیکھیں یہ بچہ کیسا ہے, تو سانپ کو چھوڑا, اجدر کو چھوڑا, مولا نے اجدر کو دو ٹکڑے کیا, ماں نے نام رکھا حیدر. ماں اپنے بچے کو سب سے زیادہ جانتی ہے, ماں سمجھتی ہے کہ میرا بچہ کیا ہے. تاریخ میں لکھا ہے, عجیب واقعہ ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں, کہ حاتم تائی کی ماں کے پاس حاتم تائی کا بھائی گیا. حاتم تائی جب دنیا سے اٹھ گیا, حاتم تائی آپ مشہور ہے, سخی تھا, سخاوت کرتا تھا, لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا اور لوگوں کو اپنے دربار میں پخش دیتا تھا. حاتم تائی, جب حاتم تائی کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی آیا ماں کے پاس, کہا میں میری شکل بالکل میرے بھائی جیسی ہے, دربار میں پیسہ موجود ہے, تخت موجود ہے, میں بھی جاؤں گا سخاوت کروں گا. ماں نے کہا بیٹا تجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا. کہا وہ کیسے, آپ نے میری سخاوت کو دیکھا نہیں, تو پہلے پری ججمنٹ کیسے کر رہی ہیں. تو کہا جا تجربہ کر کے دیکھ لینا. حاتم تائی کا بھائی گیا اور تخت پر بیٹھا, ایک فقیر آیا, اس نے ایک دروازے سے مانگا, حاتم تائی کے بھائی نے دے دیا. وہی شخص ٹرن کر کے دوسرے دروازے سے آیا, پھر اس نے دے دیا. تیسرے دروازے سے آیا, ذرا غور سے دیکھا, پھر دے دیا. چوتھے دروازے پر آیا, اس نے ہاتھ کو تھاما, کہا بتا تو نے تین دروازے سے لینے کے باوجود پھر چوتھے دروازے پر آنے کا سبب کیا ہے. اس نے کہا بتا تو حاتم تائی نہیں ہے. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ یہ میرا ہر سال کا دستور ہے کہ میں آتا ہوں سال میں ایک دفعہ, 14 دروازے ہیں, 14 دروازوں سے مانگتا ہوں. حاتم تائی نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیوں 14 دروازوں سے لے جاتا ہے, تو نے چوتھے دروازے پر روک لیا تو معلوم ہے کہ حاتم تائی نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں آپ 14 دروازوں سے لے جاتا تھا. یہ حاتم تائی کی سخاوت دنیا کہتی ہے, بہت سخی تھا. اگر ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے تھا تو 14 دروازوں پہ آنے کی ضرورت ہی کیا تھی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. فوراً دوڑ کے ماں کے پاس آیا حاتم تائی کا بھائی اور اس نے کہا ماں تو مجھے بتا کہ تیری سمجھ میں کیسی بات آ گئی کہ میں سخاوت حاتم تائی کی طرح نہیں کر سکتا. ماں نے کہا میں بچپن سے, ایک ماں بچوں کو پہچانتی ہے کہ کون سا بچہ کیا ہو سکتا ہے. جب میں دودھ پلاتی تھی تجھے اور حاتم تائی کو, وہیں سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. جب میں حاتم تائی کو دودھ پلاتی تھی, دوسرے بچے کو دودھ پلانا چاہتی تھی تو حاتم تائی دودھ چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ بچہ دودھ پی لے. جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی تو اگر دوسرے بچے کو لینا چاہتی تو ڈھکیل دیتا تھا. تو وہیں سے میری سمجھ میں آیا کہ سخی تو نہیں بن سکتا, حاتم بن سکتا ہے. ماں بچوں کو سمجھ سکتی ہے کہ بچہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے. اب مجھ سے نہ پوچھو کہ علی کی ماں نے علی کا نام حیدر کیوں رکھا. علی کی ماں جانتی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا, مرحب مقابلے میں ہوگا, مرحب کو یہ بتایا جائے گا, ہر ایک سے جھگڑا کرنا, ہر ایک سے لڑنا, مگر حیدر سے نہ لڑنا. تو ماں کی نگاہیں جنگ خیبر تک تھی. جب نام رکھا حیدر تو جنگ خیبر میں بتا دیا کہ دیکھو میں حیدر ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. समझ रहे हैं, मां समझ सकती है। तो मोहब्बत जो हम करते हैं हर एक से नहीं करते, सिंखियत, हम जिससे मोहब्बत करते हैं अपनी सिंखियत तलाश करते हैं। जामिउल अज़दाद सिफात का हामिल मौला, हम जो मोहब्बत कर रहे हैं यूं ही नहीं मोहब्बत करते, मोहब्बत हो जाती है जिसका दिल पाक हो, जिसकी विलादत पाक हो, मोहब्बत करना ही पड़ेगा उसे। हमने कैसों कैसों को देखा है, कहां कहां की चक्कर काट कर वापस आ गए दर अहले बैत पर। आप मुताला कीजिए तिजानी साहब की किताबें, कहां कहां की चक्कर काट कर दर अहले बैत पर आ गए। जिसको यहां आना है दिल पाक हो विलादत पाक हो तो आएगा जरूर, आएगा जरूर। और जो यहां रहने के काबिल नहीं है वो यहां रह भी नहीं पाता। फैसला कुन जवाब दे दिया पैगंबर ने, अयाली तुमसे मुनाफिक मोहब्बत कर ही नहीं सकता, मुनाफिक से और मुनाफिक और तुम्हारी मोहब्बत ये मुमकिन ही नहीं। अली के सिफात जामेउल अज़दाद, समझ नहीं पाता इंसान। एक किताब लिखा है मसीह जॉर्ज जोरदाक ने, सौतुल अदालत इंसानिया, इतनी अच्छी किताब लिखा उन्होंने, अब तक शायद शिया उलमा ने भी इतनी प्यारे अल्फाज में किताब नहीं लिखा मौला के अदालत के सिलसिले में। सौतुल अदालत इंसानिया, एक मसीही, उससे आखिरन इंटरव्यू छपा है उसका, एक ईरानी वफ गया उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे पूछा कि तुम्हारा वास्ता अली से कैसे पड़ा। सवाल देखिए, कैसे तुम अली से आशना हो गए। उसने जवाब में कहा, मैं बच्चा था तो मुझे स्कूल जाने का शौक नहीं था, स्कूल से भागता था, और अदबी किताबों का मुताला का बहुत शौक था मुझे। मैं मुताला करता था, मेरे भाई मेरा साथ देते थे। एक मरतबा मेरे भाई ने मुझे देखा कि मुझे बहुत शौक है फसाहत और बलागत का, यानी नेचुरली तौर पर जो है मुझे फसाहत का शौक है, तो उन्होंने उठा के नहजुल बलागा जैसी किताब दी मुझे। बस नहजुल बलागा ने क्या दिया, मुझे जामे कौसर मिल गया, जामे कौसर मिल गया। अब नहजुल बलागा मिलने के बाद मुझे कोई किताब अच्छी नहीं लगी, मैं अली की जिंदगी पर गौर करता जाता, मोहब्बत बढ़ती जाती, गौर करता जाता, किताब लिखता जाता। आज भी वो जिंदा है लबनान में, क्रिश्चियन, उनके दरवाजे पर लिखा या अली, तस्वीर भी लगाई थी उस जो इंटरव्यू लिया है उसने, दरवाजे पर लिखा या अली, इतनी मोहब्बत हो गई। कहां कहां से आते हैं इस दरवाजे पर, मोहब्बत हो जाती है, इसलिए कि कमाल है, जहां कमाल हो पाक तीनत कमाल की तरफ दौड़ती है, कमाल हो तो खुद ब खुद अट्रैक्शन होता है। तो कहां कहां से लोग आते हैं इस दरवाजे पर मोहब्बत करने के लिए, दोस्ती करने के लिए। तो मौला कायनात की जात इतनी जामेउल अज़दाद सिफात के हामिल थी कि इंसानों का समझना मुश्किल है। रावी कहता है कि मौला कायनात को किसने शहीद किया, इब्ने मुल्जिम ने नहीं, मौला कायनात को उनकी शिद्दत अदालत ने कत्ल किया। तारीखी जुमला है, शिद्दत अदल, कुतिल अमीरुल मुमिनीन ले शिद्दत अदले, अदालत में शदीद। मलाइक कायनात की खिदमत में आए लोग और कहने लगे कि ये इब्ने मुल्जिम तुम्हारे मुतालिक बुरा इरादा रखता है, इसको खत्म कर देना। आए दुनिया के सियासतदान, आए दर्स लें, सबक लें। हमारे यहां जो पोटा है कानून, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, इसको प्रिवेंट करने के लिए कि कहीं ये शख्स जाके टेररिस्ट बनेगा, गिरफ्तार कर लिया जाता है। आए दर अहले बैत पर सीखे इंसानियत को कैसे प्रमोट किया जाता है। मैं बताऊं टेररिस्ट कैसे वजूद में आता है, टेररिस्ट गवर्नमेंट्स वजूद में लाते हैं। जब जुल्म बढ़ जाता है उसका रिएक्शन हतमी है। मिसाल में एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि एक शख्स था जो अपने कमरे में बिल्ली को बंद किया, इतना मारा, इतना पीटा, इतना पीटा, बिल्ली दौड़ती रही, भागती रही, इधर उधर कूदती रही, उछलती रही, बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये मारता जा रहा है। आखिर में बिल्ली ने सोचा कि मेरा डिफेंस एक ही है, मैं बढ़ के हमला कर दूं, उछला और उसके मुंह को नोच लिया, फौरन दरवाजा खोला और भेज दिया उसको। मालूम है टेररिस्ट कैसे वजूद में आता है, जब किसी कौम का हक गस्प कर लिया जाता है, भाई बहनों को कत्ल कर दिया जाता है,
घरों को वीरान कर दिया जाता है, उसके बच्चे के, उसके बेटे के दिल में जीने का क्या शौक होता है। अब ये कौम निकलेगी, इस तरह के बच्चे निकलेंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे। अगर माशरे को मोहब्बत और प्यार दिया जाए तो माशरे से टेररिज्म खत्म हो जाएगा। रूट का इलाज करना चाहिए, जड़ से किसी का इलाज करना चाहिए। जैसे जैसे ये लोग जुल्म बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। इसमें जान किसकी जा रही है? मासूम लोगों की जान जा रही है। सियासतदान हजरात आए, गौर करें, तवज्जो करें कि प्यार से लोगों को बुलाया जाता है, मोहब्बतों से मोहब्बतें ली जाती हैं, नफरतों से उसका जवाब नफरत ही मिलेगा। टेररिज्म को जबरदस्ती जुल्म से खत्म नहीं किया जा सकता। प्यार दो, मोहब्बत दो, हर मुस्तज़ाफ को उसका हक पहुंचा दो। आओ मेरे मौला के दरबार से सीखो। मौला की खिदमत में आए लोग कहने लगे कि ये तुम्हारा दुश्मन है, कसर रखता है कि तुम्हें कत्ल कर दे, इसलिए कि जब आया था तो उसने अपना इरादा जाहिर किया था। तो मौला ने कहा कि मैं कैसे मेरे कातिल का किसास ले सकता हूं जबकि उसने अभी तक जुर्म का इंतकाल नहीं किया। अल्लाह, बात वाजे हुई नहीं मालूम, बात पहुंची अब तक। मौला के पास आए, उन्होंने कहा कि इब्ने मुल्जिम तुम्हें कत्ल करना चाहता है, इसको कत्ल कर दो इससे पहले कि वो तुम्हें कत्ल करे, खलीफतुल मुस्लिमीन हो। मौला ने कहा जब तक कि वो जुर्म का मुर्तकिब ना हो मैं कैसे सजा दूं? जुर्म के इर्तकाब से पहले सजा मौला का शेवा नहीं है, मौला की सीरत नहीं है। और उसके बरक्स तारीख में लिखा है कि मौला इब्ने मुल्जिम को बुलाते थे और पॉकेट मनी देते थे, कले खर्च कर। अल्लाह अकबर। जब मौला पे सर पे जरबत लगी, इब्ने मुल्जिम को सामने लाया गया तो मौला ने क्या कहा? क्या मैं तेरे लिए बुरा ईमान था? इतनी मेहरबानी करने के बाद, इतनी शफकत करने के बाद तूने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया? अगर इनसे हम मोहब्बत ना करें तो फिर किससे मोहब्बत करेंगे? इनसे मोहब्बत ना हो तो फिर किससे मोहब्बत हो? मौला फरमाते हैं उरीद हयातहु व यरीद ममाती, मैं उसकी हिदायत चाहता हूं, मैं उसकी हयात चाहता हूं और वो मेरे कत्ल के दर पाए हैं। आखिरी लम्हात में भी मौला कायनात उस पर रहमत नाजिल कर रहे हैं। क्या फरमाया वसीयत में मौला ने? कहा ये घबराया हुआ है, इसको खोल दो, लगता है ये प्यासा है, इसको शरबत पिलाओ। कितना करीब है मौला, इनसे मोहब्बत ना करें तो फिर किससे मोहब्बत करें? तो अजीजान मोहतरम, मौला की जिंदगी का हर गोशा, हर लम्हा ऐसा है कि पाक दिल मजबूरन मोहब्बत करता है, मोहब्बत करने पर मजबूर है, अपने सरों को झुकाने पर मजबूर है। ऐसे नकूश तरबियत के छोड़े हैं मौला कि हर हर नक्श दिलों पर नक्श बैठ जाता है, दिलों पर उतर जाती है बात। मौला कहना की सीरत उठाइए, पढ़िए, मुतालिया कीजिए, गौर कीजिए कि कैसे बरखुर्द किया मौला ने। कुरान का एक एक हुक्म पहुंचा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम की एक एक हदीस को पहुंचा रहे हैं, एक एक गोशे को इस्लाम के उजागर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो मौला के नजदीक इख्तदार नहीं, मौला के नजदीक कानून अहम है। जंगे सिफेन के बाद मौला तशरीफ फरमाते और अपना जूता वसल कर रहे थे, जूता सिल रहे थे। इब्न अब्बास आते हैं, गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू के दौरान पूछते हैं मौला पूछते हैं, खिलाफत की बात जब आती है तो मौला पूछते हैं इब्न अब्बास तुम्हारे नजदीक इन जूतों की क्या कीमत है? इब्न अब्बास कहते हैं तो बहुत पुराने हो चुके हैं मौला, शायद इसकी कीमत ज्यादा बाजार में नहीं मिलेगी। कहा जान लो अली के नजदीक खिलाफत इन जूतों से भी बस्तर है। बाज मकामात तो मौला ने इरशाद फरमाया कि मेरे नजदीक खिलाफत का पोस्ट बकरी की छींक से भी बदतर और पस्तर है, मगर यह कि मैं हकदार को हक पहुंचा दूं, किसी मजलूम का साथ दे दूं। ये मौला के प्रिंसिपल्स हैं। मौला जब इबादत में जाते हैं तो दुनिया से कट हो जाते हैं। मेराज अस्सलातु मेराजुल मोमिन, कमाल है मेराज। मौला बताते हैं कि देखो नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, दुनिया से बेखुद हो जाओ, पैर से तीर निकल जाए
مولا کو خبر تک نہیں، کوئی شدت کا درد کا احساس تک نہیں. پروردگار عالم اپنی حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے بندے میری عبادت کر، میری بندگی کر تاکہ میں تجھے مجھ جیسا بنا لوں. مظہر خدا بن جائے گا انسان اگر عبادت کرے جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. مولا کائنات نے ایسی عبادت کی کہ اللہ نے کہا اب یہ تیری آنکھ نہیں یہ عین اللہ ہے، یہ تیرا کان نہیں یہ اذن اللہ ہے، یہ تیری زبان نہیں یہ لسان اللہ ہے. اب علی علی نہیں رہا، اب علی خدا کا مظہر بن گیا. اس لیے کہ جو ذات اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے. اب یہ اب پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ ناد علیاً مظہر العجائب، علی کو بلاؤ کہ علی مظہر العجائب ہے، اللہ کا مظہر ہے روئے زمین پر. ناد علیاً مظہر العجائب، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مولا کائنات عبادت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایسے مقام تک پہنچایا کہ اب ان کی زبان نہیں رہی بلکہ اللہ کی زبان ہو گئی، ان کے کان نہیں رہے بلکہ اللہ کے کان ہو گئے، ان کی آنکھ نہیں رہی بلکہ اللہ کی آنکھ ہو گئی. اب علی علی نہ رہے بلکہ مظہر خدا بن گئے. اب علی بولیں گے تو علی نہیں بول رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے. علی سنیں گے تو علی نہیں سن رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے. علی کسی کو جہنم میں جھونک رہے ہیں تو علی نہیں جھونک رہے ہیں، اللہ جھونک رہا ہے. علی کسی کو جنت میں بھیج دیتے ہیں تو علی نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ اللہ بھیج رہا ہے. نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی. بس عزیزان محترم، وہ علی جو عبادت کر رہا ہے اور خدا سے کچھ نہیں مانگتا. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا نجف میں ایک شخص تھا حمال، ویٹ لفٹر، بوڑھا ہو چکا تھا. وہ راستے سے جا رہا تھا، ایک عورت تھی جو کپڑے دھو رہی تھی اوپر، اور چونکہ بعض عورتوں کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی ہیں اپنے بچے کو اپنے کمر میں لٹکائے ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ کپڑے سکھانے جا رہی تھی بچہ اتفاق سے گر گیا. جیسے ہی بچہ گر رہا تھا اس نے آواز بلند کی، اے پروردگار میرے بچے کو بچا لے، میرا بچہ. جیسے یہ حمال جو ویٹ لفٹر ہے، ہم جس کو جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں ان کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہیں معلوم کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے کتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی. یہ حمال ہے، ویٹ لفٹر ہے، اس نے کہا اے خدا. بچہ رک گیا، ہوا میں رک گیا. یہ حمال آگے بڑھا اور بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس عورت کے حوالے کر دیا. دنیا ٹوٹ پڑی، اے بتاؤ تم مسیحا ہو، خضر ہو، کیا ہو، کیا ہو گیا، کون سا معجزہ ہو گیا، کیا کیا تم نے ایسا معجزہ کرنے. میں کچھ نہیں ہوں، نہ مسیح ہوں نہ خضر ہوں، کچھ نہیں، میں وہی حمال ہوں. حمال کا کیا کیا تم نے، اتنا بڑا معجزہ تیرے ہاتھ آ گیا. اس نے جواب میں کیا کہا معلوم؟ میں نے 70 سال تک جو کچھ اللہ کہتا رہا میں کہتا رہا جش سمان ہوتا تھا. 70 سال تک جو اللہ مجھ سے کہتا رہا میں کہتا رہا جش. بس ایک مرتبہ میں نے کہے خدا تو خدا نے کہا جش. اور فرما رہے ہیں خدا کی عبادت کر کے تو دیکھو، خدا کی عبادت کر کے دیکھو پھر مانگو، خدا کیا کیا نہیں دیتا. یہ رابطہ دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی عبادت کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم دل ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، خدا سے مانگ لیتے ہیں تو خدا بے حساب دے دیتا ہے. تو علی نے اتنی عبادت کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا. علی نے مانگا تو کیا مانگا؟ عقیل تم نصاب العرب ہو، عرب کی نسب کو حسب کو جانتے ہو، جاؤ عرب کے خاندانوں میں سے ایسا خاندان تلاش کرو جس کے بطن سے ایک ایسا بہادر و جری نکلے جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے۔ علی نے اتنی عبادت کے بعد ایک چیز اللہ سے مانگی، کہو کیا ہے؟ کہا عباس جیسا جری بیٹا۔ کس لیے؟ کہا حسین مظلوم کے کربلا میں کام آ جائے۔ عقیل گئے خاندان بنی کلابیہ میں، ایک عورت کا انتخاب کیا جس کا نام فاطمہ تھا، مولا ایک کائنات سے ان کا عقد ہوا اور وہ گھر تشریف لائیں، اور گھر تشریف لاتے ہی حسنین کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے وہ فرماتی ہے میرے آقا میرے سرتاج نے یہاں پر لایا ہے، میں تمہاری ماں نہیں بلکہ میں تمہاری کنیز ہوں، اس درب جو بھی آیا ہے سر کو جھکایا ہے، جس نے اس در پہ سر کو جھکایا ہے اس کے سر کو خدا نے اتنا بلند کیا ہے کہ 1400 سال بعد آپ اور ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے بچوں مجھے ماں نہ کہنا، میں تمہاری کنیز ہوں، میں خدمت کے لیے آئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ چند دن ہی گزرے تھے، ایک مرتبہ مولا ایک کائنات بیت الشرف تشریف لائے، کیا دیکھا کہ فاطمہ کلابیہ دیوار پہ تکیہ دے کے رو رہی ہیں، زار و خطار رو رہی ہیں، اور امام نے پوچھا کہ فاطمہ کلابیہ رونے کا سبب کیا ہے؟ فاطمہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہتی۔ علی نے کہا اے فاطمہ کلابیہ شوہر سے دکھ درد بتایا جاتا ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، بتاؤ کون سا غم تم پر طاری ہوا ہے، بتاؤ کیا مصیبت ہے؟ فاطمہ کلابیہ جواب میں فرماتی ہیں کہ آقا مجھے اب کی بات فاطمہ کہہ کے نہ پکارو، فاطمہ نہ پکارو۔ کہا کیوں، کیا سبب ہے؟ کہ جب بھی تم آتے ہو اور مجھے فاطمہ کے نام سے پکارتے ہو، میں دیکھتے ہوں کہ حسنین اپنی ماں کو یاد کر کے جھلس جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے حسنین کے پیشانی پر بل آئے، میں نہیں چاہتی کہ وہ فاطمہ کو یاد کر کے روئے۔ تو مولا نے کہا جاؤ میں تمہارا نام اب آج کی بعد میں تمہیں ام البنین پکاروں گا، ام البنین پکاروں گا۔ کہا ام البنین؟ مولا ابھی میرے اولاد نہیں ہے، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، میرے ابھی اولاد نہیں ہے، یہ کیسے کہا؟ نہیں، خدا تمہیں 4 بیٹے عطا کرے گا، 4 بیٹے کربلا میں میرے حسین مظلوم کے کام آئیں گے۔ ام البنین، لوگ پکار دیتے ام البنین ام البنین، جن کا بیٹا تھا عباس حسین کے ساتھ ساتھ رہے، ہر مرحلے میں ساتھ ساتھ رہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی عباس اور علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ اپنا بیپار چھوڑ دیتے تھے، کہا ایک ہم شبیہ پیغمبر اور دوسرا قمر بنی ہاشم، اتنا چہرہ کشادہ، اتنا چہرہ نورانی اور وجیہ کہ قمر بنی ہاشم کا لقب ملا، قمر بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کا ایک ایک جوان خوبصورت تھا، اب بنی ہاشم میں قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ اب یہ بنی ہاشم کا چاند کربلا کے میدان میں آیا ہے، بیبیاں جب بھی بنی ہاشم کے چاند کو دیکھتی ہیں، قمر بنی ہاشم کو دیکھتی ہیں، دل پہ سکون ہوتا ہے اور کہتی ہیں جب تک میرا عباس زندہ ہے کس کی ہمت کی زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے، جب تک میرا قمر بنی ہاشم زندہ ہے کس کی ہمت کے ہمارے سروں سے چادریں چینے، کس کی ہمت کے سکینہ کے رخسار پر تماچے لگائے۔ زمانہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، لمحات کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، حالات کیسے بدل رہے ہیں۔ عباس جری، روایتوں میں لکھا ہے کہ عباس جب دیکھا عباس نے کہ ایک ایک جو میدان جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے کہ وہ تنہا آقا کھڑا ہوا ہے اور مولا عباس آتے ہیں امام حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں, آقا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. روایت کہتی ہے کہ حسین جب عباس کو دیکھ رہے تھے جی نہیں چاہ رہا تھا کہ عباس کو میدان کے حوالے کریں, ایک مرتبہ کہا عباس تم جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا, عباس تم تو لشکر کی ڈھارس ہو, تم تو علمدار لشکر ہو, علمدار چلا جائے تو پھر لشکر کا کیا ہوگا. عباس نے کیا جواب دیا معلوم مزادار ہو, کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کروں, اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کروں. عباس اکیلا ہے بنا لشکر ہے. روایت کہتی ہے کہ اتنے میں خیموں سے آتش کی آواز بلند ہوئی, ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا عباس جاؤ ذرا پانی کی سبیل کرو. عباس آتے ہیں در خیمہ, ایک ننی سکینہ مشکیزہ لیے ہوئے کھڑی ہے اور مشکیزے کو حوالے کرتی ہے, چچا جان بچے پیاس سے بلک رہے ہیں تم سقا ہو جاؤ ذرا پانی کی سبیل کرو. روایت کہتی ہے کہ جب عباس تیار ہوئے آئے آقا حسین کی خدمت میں, جب پرچم کو دیکھا پرچم میں نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہوا تھا, حسین نے نیچے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے, سوائے غم شہیدان کربلا کے. آٹھویں محرم آنے کو ہے, شب حشتم ہے, لوگ آرزوؤں کو لیے ہوئے آئے ہیں, حاجتوں کو لیے ہوئے آئے ہیں. میں جب آ رہا تھا لوگ بتا رہے تھے, گزارش کر رہے تھے مولانا دعا کیجئے گا حضرت عباس کا واسطہ دے کر, اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. راوی کہتا ہے کہ عباس جری آئے, عباس کی ہیبت نے لشکریوں کو پیچھے ڈھکیلا اور عباس نہر فرات پر گئے, مشکیزہ کو بھرا اور ایک مرتبہ دیکھا ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, چلو میں پانی لیا, غور سے دیکھا تو سکینہ کی تصویر نظر آئی, کہا عباس تیری وفا, عباس اے نہیں ہو سکتا عباس کہ تو پانی پی لے اور وہاں ننی سکینہ پیاسی ہو. راوی کہتا ہے عباس نے چلو میں پانی بھرا اور دریا پہ پھینکا اور کہا جا یہ پانی عباس کا صدقہ ہے. عباس کو ایک ہی فکر ہے کہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے اور حسین کے ننھے پانی سے سیراب ہو جائے. راوی کہتا ہے کہ جیسے عباس تیزی سے خیمے کی طرف رواں دواں تھے, ایک مرتبہ عباس کا داہنا بازو قلم ہوا, عباس کو اپنے داہنے بازو کی کوئی فکر نہیں, عباس کی ایک ہی فکر ہے کہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے, پانی خیمے تک پہنچ جائے. فوراً بائیں بازو میں سنبھالا لیکن ایک شقی نے بائیں بازو کو قطع کیا, عباس جری نے دانتوں میں مشکیزہ کو سنبھالا. بازو کاٹے علمدار کے پھر بھی دانتوں سے پکڑے ہوئے, لیکن مشکیزہ جس دم چلا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا. مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالے ہوئے عباس جا رہے ہیں خیمے کی طرف, آگے بڑھ رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ ایک تیر ایسے چلا مشکیزہ سے پیوست ہوا, پانی بہ گیا, اب پانی نہیں بہا, عباس کی امیدوں پر پانی پھر گئے. راوی کہتا ہے کہ عباس اب خیمے کی طرف نہیں رخ کو موڑا, مقتل کی طرف گئے, کہا اے دشمنوں تم نے تو پانی پہنچانے نہیں دیا, اب عباس بغیر پانی کے خیمہ جائے تو کیوں جائے, کس وجہ سے جائے, کیا منہ دکھائے. راوی کہتا ہے کہ عباس جب مقتل کی طرف گئے تو ایک ایک
हमला करने वाले आगे बढ़े, नरगए आदम अब्बास घिर गए। अजादारों सुन सको तो सुनो, एक एक बार अब्बास पहुंच रहा था, लेकिन तीन बार ऐसे हैं जो अब्बास घोड़े पर न संभल सके। देखो जब बाजू कट जाते हैं इंसान अपने हाथों को खो बैठता है तो दूसरे आजा को संभाल नहीं पाता। रावी कहता है कि अब्बास के बाजू कट गए, आंख पे तीर लगा, अब्बास आंख के तीर को निकालना चाहते हैं लेकिन बाजू कलम हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि अब्बास किस तरह अपने आप को संभाला। अभी अब्बास संभल रहे थे, तारीख कहती है कि गुर्जा के सर पे लगा, अब्बास घोड़े पर न संभल सके, घोड़े से गिरे, आवाज दी, आका मेरी मदद को पहुंचो। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। ये कैसे गम है, तारीख में लिखा है कि जब जनाबे लुकमान नबी एक लंबे सफर पे गए थे, अब लंबे सफर जब वापस आए तो उनसे कहा गया कि तुमने बहुत देर लगा दी। कहा क्या हुआ, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया। तो जनाबे लुकमान ने कहा कि शिराजा बिखर गया, रिश्तों का शिराजा बिखर गया। फिर कहा तुमने बहुत देर लगा दी। कहा क्या हुआ, तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ। जनाबे लुकमान ने कहा माँ का इंतकाल हो गया। कहा हो गया। कहा अब घर का चिराग बुझ गया, बाप का इंतकाल हुआ तो रिश्तेदारों का शिराजा बिखर जाता है, माँ जब मर जाती है तो चिराग बुझ जाता है, घर का चिराग बुझ जाता है। और फिर कहा गया लुकमान से कि लुकमान तुमने बहुत देर लगा दी। कहा क्या हुआ। कहा तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया। कहा भाई मर गया। कहा तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया। लुकमान ने कहा मेरी कमर खमीदा हो गई। अजादारों जैसे ही अब्बास ने अपने आका को पुकारा, हुसैन ने कमर को पकड़ा, अलान इनकसर ज़ाहरी, अब्बास तेरे मरने ने मेरे कमर को खमीदा कर दिया, मेरी कमर टूट गई। हुसैन की कमर झुक गई, अब हुसैन की कमर टूट गई, अब्बास तेरा मरना गजब हो गया। बस चंद जुमले और खत्म मजलिस। आज हम बहुत कुछ मांगना है इस मजलिस से, बहुत कुछ ले जाना है इस मजलिस से। बीमार यहाँ पर आए हुए हैं, बास के बीमार वो अपने घरों में है, डॉक्टर से लाइलाज कहा है। आज बाबुल हवाइज के दरवाजे पर आए हैं ना, बाबुल हवाइज के दरवाजे पर आ रहे हैं ना, बाबुल हवाइज से मांगना है ना। मालूम है अब्बास को बाबुल हवाइज क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बाबुल हवाइज। मालूम है अब्बास को बाबुल हवाइज क्यों कहते हैं। रावी कहता है, तारीख में लिखा है, हदीस में मिलते हैं इमाम मासूमीन से, जब कोई भी शहीद गिरना चाहता था, कोई भी शहीद जब आखिरी लम्हात में पहुंचता तो जाम कौसर लिए हुए पैगंबर इस्लाम और मौलाए कायनात आते थे और शरबत पिलाते थे और वो शहीद शरबत पी के इस दुनिया से रुखसत हो जाता था। बस मैंने जहमत को तमाम किया। एक मरतबा अब्बास आखिरी लम्हात में गुजार रहे थे, एक मरतबा क्या देखा अब्बास ने, पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए हैं और मौलाए कायनात जाम कौसर को हाजिर किए हुए हैं और फरमा रहे अब्बास अब जामे कौसर नोश फरमा लो। अब्बास कहते हैं मैं नहीं पी सकता, मेरे बाबा मेरे जद्दा मैं नहीं पी सकता। कहा क्यों नहीं पियोगे। कहा हर शहीद ने जाम को नोश फरमाया है, अब्बास तुम लेने से क्यों इनकार कर रहे हो। काका हर शहीद की जिम्मेदारी सकाई नहीं थी, मैं बच्चों से पानी का वादा करके आया हूँ, देखते नहीं कि बच्चे अलतस की आवाज बुलंद कर रहे हैं, मैं जामे का असर पियूं तो कैसे पियूं। अब्बास इस दुनिया से बगैर जामे का असर पिए रुखसत हो जाएगा। باب الحوائج کا لقب پائے گا اور دنیا اس باب الحوائج سے اپنی حاجتوں کو لے کر جائے گی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ان آنسوؤں کا نذرانہ لے کر ہم دعا مانگ رہے ہیں. پانچ مرتبہ سب مل کر خلوص نیت سے آیت جبل پڑھی اور پھر دعا مانگیں گے انشاءاللہ. ہماری دعاؤں کو باب الحوائج کے صدقے سے انشاءاللہ